آج سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس کا تقریباً آخری درس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو یہ سلسلہ قبل بعثت قبل ولادت سے شروع ہوا تھا وہ مختلف دروس میں چلتا ہوا ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع پہ جانے کا اعلان فرما دیا. جیسا کہ آپ الحمدللہ پڑھ چکے یا سن چکے کہ حج تو 8 ہجری میں فرض ہو گیا, لیکن پہلی دفعہ حج 9 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر الحج بنا کے بھیجا, اور اس کے بعد جو احکامات مشرکین کے بارے میں اترے تھے اور برات المشرکین کے بارے میں اترے تھے ان اعلانات کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کا ارادہ فرمایا, اور یہ حضور کا پہلا حج اور آخری حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے تو 4 کیے ہیں, لیکن آپ کی زندگی مبارک میں فرض ہونے کے بعد یہ پہلا اور آخری حج ہے, اسی کے لیے اس کا نام حجۃ الوداع ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے چلے اور مختلف اکناف و اطراف سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قافلے حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے شریک ہوئے, تو آج آپ اس منظر کو سامنے رکھیں اور اللہ کے قرآن کی حقانیت کو سامنے رکھیں کہ جس فتح مبین کا اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ جا رہے تھے تو 1400 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ حضور کے ساتھ حج پہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حج جو ہے وہ حج قران کا احرام باندھا, اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج قران جو ہے وہ افضل ہے. اور اس حج کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کو رسی باندھ کے باقاعدہ 2 نوجوان جو ہیں وہ کھینچ کے چلا رہے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کیا بات ہے, ایسا کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اصل میں ہمارے باپ ہے یہ, ہم اس کے بیٹے ہیں, اس نے منت مانی تھی کہ مجھے پیدل حج پہ لے جاؤ اور رسی باندھ کے پکڑ کے گھسیٹ کے لے جاؤ, تو اب اس کی منت ہے, ہم کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عذاب میں ڈالنا نہیں چاہتے, اللہ کا دین تو بڑا آسان ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اگر اس نے منت مانی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی تو ہے, اس کے ہاتھ کو پکڑ لو, یہ تو نہیں کہ رسی باندھ کے کھینچو اور ایک انسان کی توہین کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی منت کو تو قبول نہیں فرماتے جس میں ایک انسان کی توہین ہو, انسانیت کی تذلیل ہو. مقصد یہ ہے کہ پیدل جاؤں گا ادب کے ساتھ خضوع کے ساتھ, تو تم اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لو اور لے جاؤ. اور اسی اثنا میں ایک عورت نے, ایام حج کے دوران میں ایک عورت نے چھوٹا بچہ, دودھ پینے والا بچہ, ایسے پکڑ کے حضور کے سامنے کیا اور سوال کیا, الہذا حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا رسول اللہ اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ آپ نے فرمایا نعم ولک اجر, اس کا بھی حج ہوگا اور تمہیں ثواب بھی ہوگا. اس بچے کا بھی حج ہوگا اور تمہیں اس کا اجر بھی ملے گا کہ تم اس کو اٹھائے اٹھائے پھر رہی ہو طواف میں، صفا میں، منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمہیں اجر بھی دیں گے۔ تو اسی لیے پھر ائمہ فقہا نے ان احادیث مبارک کی روشنی میں یہ مسئلہ استنباط کیا کہ اگر کوئی بچہ نابالغ ہے، دودھ پینے والا ہے، 2 سال عمر ہے، 4 سال عمر ہے، یعنی قبل البلوغ بھی اگر وہ حج کرے تو اس کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اس کا حج یہ فرض ساقط نہیں ہوتا، کیونکہ فرضیت حج کی تب ہوتی ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ تو جب لڑکا بالغ ہی نہیں ہوا تو ابھی تو اس کا حج فرض ہی نہیں ہوا، جب فرض نہیں ہوا تو ادا کیسے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نفل حج کا باقاعدہ پورے کا پورا ثواب عطا فرماتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا سفر کرتے ہوئے 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ نے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اگر جو لوگ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے ان کو یہ چاہیے کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد بال منڈوا ڈالیں یا کٹوا دیں اور احرام کھول دیں، اور پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں، ان کا حج تمتع ہوگا، اور جو لوگ وہاں سے عمرے اور حج کی نیت کر چکے ہیں اور ان کے ساتھ قربانی کا جانور بھی ہے تو وہ احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ حج نہ کریں۔ تو اسی لیے بعض علماء نے یہ مسئلہ استنباط کیا ہے کہ حج قران ہو ہی تب سکتا ہے جب قربانی کا جانور ساتھ ہو، اگر قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو تو حج قران ہوتا ہی نہیں، اس لیے ان کا حج تمتع تو ہوگا لیکن حج قران نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اظہار واقعہ ہے، یہ حکم نہیں، یعنی یہ اتفاق ایسا تھا کہ اس وقت کچھ لوگ ایسے آئے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج مبارک تھا اور امت کو مسئلہ سمجھانا تھا تاکہ تمتع، قران اور افراد کے مسائل جو ہیں وہ پورے کے پورے امت کو سمجھ آ جائے، ورنہ قربانی ساتھ لانا تو مقصد نہیں ہوتا، اصل مقصد تو قربانی کا ذبح کرنا ہوتا۔ اب اگر ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے اور ذبح نہ کرے تو کیا اس کی حد ادا ہو جائے گی؟ اصل حد کے ادا ہونے کا مقصد جو ہے وہ اللہ کے راستے میں فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وہ اپنے مقام پہ پہنچے اور ذبح ہو جائے، وہ خود ذبح کرے یا وکیل بن کے اس کا کوئی ذبح کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں آج تو کسی بندے کا ما سوائے اہل مکہ یا اہل مدینہ یا اہل طائف، اور ان کے لیے بھی بڑا یعنی ایک اہم مسئلہ ہے کہ جانور ساتھ لے آئیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پوری امت کو ہم قران کے حج سے محروم کر دیں گے کہ کوئی حج کر ہی نہیں سکتا، حج قران ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ کون بندہ ہوائی جہاز پہ آئے گا اور جانور اپنا ساتھ لے آئے گا؟ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور عمرے کے لیے تشریف لائے تھے تو اس وقت بھی تو حدی کے جانور آپ کے ساتھ تھے اور آپ نے حدیبیہ میں ذبح فرمائے، تو کیا آپ عمرے کے لیے بھی یہ لازم قرار دیتی ہیں کہ ہر بندہ جو عمرہ کرنے کے لیے آئے وہ بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے؟ تو بہرحال یہ ائمہ کے اپنے استدلالات ہوتے ہیں، تمام ائمہ جو ہیں وہ دراصل تابع تو ہوتے ہیں فرمان رسول عربی کے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ نے سب کو فہم اپنا اپنا دیا ہوتا ہے، فہم حدیث میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اب دیکھیں کہ حضور کا حج تو ایک ہے لیکن 3 قسمیں ہو گئیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قران افضل ہے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تمتع افضل ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مفرد افضل ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے حج قران کیا ہے اور حضور کی زندگی کا ایک حج ہے اور افضل نبی افضل حج کریں گے، اس لیے قران جو ہے اگر افضل نہ ہوتا تو اللہ اپنے نبی سے تمتع کرا دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر سے حج مفرد کرا دیتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور نے تو قران کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالاتفاق یہ بات ہے کہ حضور کا حج قران ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تو حضور نے حکم دیا کہ بھی جن کے ساتھ جانور نہیں ہیں وہ عمرہ کر لیں۔ اور جب صحابہ نے مشکل کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ 4 دن باقی رہ گئے، ہم اگر احرام کھول دیں گے عمرہ ختم ہو جائے گا, عمرے کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی, تو لازمی بات ہے کہ ہر آدمی بیوی بچوں کی طرف بھی رغبت کرے گا, تو ہم پھر اس حال میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا لولا ما سقت الحدی, اگر میں بھی جانور ساتھ لے کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا اور میں بھی تمتع کرتا. تو اس لیے امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ حضور کی تمنا تھی تمتع کرنے کی, لہذا تمتع افضل. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بھائی فرض ہی اللہ نے حج کیا ہے, عمرہ تو فرض ہے ہی نہیں. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے صاحب استطاعت لوگوں پر حج فرض کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ پہلے آ رہا ہے تو اس کو تمتع کا موقع مل گیا, ایک آدمی بالکل قریب کے دنوں میں آ رہا ہے اس کو قران کا موقع مل گیا, یہ تو اتفاقات ہیں. اصل فرض تو حج ہے, لہذا حج افراد افضل ہے. اگر کسی نے عمرہ کرنا ہے تو حج کے بعد عمرہ کرتا رہے. تو بہرحال اب دیکھیں کہ سب نے استدلال جو ہے وہ یا قول رسول سے کیا ہے, یا فعل رسول سے کیا ہے, یا اللہ کے حکم سے کیا ہے, کوئی امام جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہتا. یہ بہت سارے کم علم اور جاہل لوگ جو تعصب کا شکار ہیں ان کے دماغوں میں یہ بات ہو جاتی ہے نعوذ باللہ کہ دیکھو جی ہم تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں اور یہ حنفی ہیں اور یہ شافی ہیں اور یہ حنبلی ہیں. یہ بات غلط ہے. سب سے بڑے اہل حدیث جو ہیں وہ ائمہ کرام ہیں کہ جن لوگوں نے ایک ایک حدیث پر ریسرچ کی, ایک ایک حدیث پہ محنت کی, ایک ایک حدیث کو سمجھا اور سمجھانے کی کوشش کی, پھر اس موضوع پہ ساری حدیثیں جمع کی تاکہ کوئی ناسخ, کوئی منسوخ, کوئی مقدم, کوئی مؤخر, کوئی مطلق, کوئی مقید, کوئی متواتر, کوئی قطعی الثبوت, کوئی قطعی الدلالہ, کسی پر اقتضاء النص, کسی پر اشارت النص. تو ان سب مسائل کو جب سامنے رکھا تو اللہ تبارک و تعالی, تو اصل معنی میں اتباع کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے احادیث کے ذخیرے کو ملخص کرنے کے بعد پوری امت کے لیے خلاصہ پیش کر دیا دین کا, ورنہ ہم تو ایک ایک حدیث ڈھونڈتے اور سمجھنے کے لیے ٹھوکرے کھاتے پھرتے, اور پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آتا کہ طہارت کے مسئلے میں کتنی حدیثیں ہیں. ان نے کتاب الطہارہ باندھ کے سارے مسئلے لکھ دیے اور ساتھ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمع کر. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لے آئے اور جہاں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہری ہوئی تھیں, خیمے تھے اس وقت, گھر تو کوئی تھے نہیں, خیمے لگا کر قیام کیا گیا تھا. تو حضرت علی جب خیمے میں تشریف لے گئے دیکھا تو بی بی فاطمۃ الزہرا غسل فرما کے, کپڑے پہن کے, تیل لگا کے, یعنی تیار ہو کے اپنے خاوند کے لیے بیٹھی ہیں ایک اچھی ہولی میں. تو حضرت علی کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا کہ فاطمہ ماذا تفعلین, تم کیا کر رہی ہو, اتنے عرصے سے ہم آپس میں ملے نہیں ہیں اور پھر میں حالت احرام میں ہوں, تم حج کرنے کے لیے آئی ہو, تو آج کیا ضرورت تھی بن کے بن سنور کے بیٹھنے کی. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے کہا کہ یا علی لا تغضب, ناراض ہونے کی کیا بات ہے, یہ مسئلہ ہے تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو, جب ہم نے تمتع کر لیا, ہم نے احرام کھول دیا ہے تو ہم پر تو پابندی ہے نہیں, اور جب ایک عورت احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے, احرام سے نکل چکی ہے اور اس کا خاوند بھی سفر سے آ رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کہ تم بھی متوتے ہو, ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھی عمرے کا احرام ہو, تو پھر خاوند کے لیے استقبال کے لیے تو عورت کو تیار ہونا ہے. یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے, بلکہ اسلام نے اتنا بڑا حکم دیا ہے کہ جو عورت اچھے لباس پہن کے, یعنی اپنا سنگار کر کے اپنے خاوند کی انتظار میں بیٹھتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو اتنا ثواب دیتی ہیں جیسے کوئی مجاہد سرحد پہ رات کو پہرا دے رہا ہو, کیونکہ یہ بھی اپنے خاوند کو گناہوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا ذریعہ بن رہی ہے, ورنہ اس کا خاوند گناہوں میں مبتلا ہوگا اور شیطان کے حملوں کا شکار ہو جائے گا. حضرت علی غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے فرمایا کہ یا علی تم یہ بتاؤ کہ تمہاری نیت کیا تھی, تم نے کیا احرام باندھا. اس نے کہا حضور میں تو آ رہا تھا یمن سے, آپ آ رہے تھے مدینے سے, تو اب جب میں میقات پہ پہنچا تو میں نے وہاں یہ نیت کی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت ہے, چونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی نیت کیا ہوگی, تو اس لیے میں نے تو یہ نیت کر دی تھی کہ یا اللہ میری وہی نیت ہے جو تیرے نبی کی نیت. تو حضور نے فرمایا کہ اچھا میں نے تو پھر قران کیا ہے, اچھا تم جانور بھی لائے ہو. تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اپنے لیے بھی جانور لایا ہوں اور آپ کی قربانی کے لیے بھی جانور لایا ہوں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حج قران کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ یعنی 8 تاریخ کو, اس کو یوم الترویہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ ان زمانے میں منا عرفات مزدلفہ میں پانی ملنا جو ہے وہ ایک جوئے شیر ہوتا تھا, کہاں سے پانی آئے. یہ تو ہمیں بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے تو یہ جو چھوٹا سا ڈبا ہے یہ 5 ریال کا ملتا تھا عرفات میں. یعنی وہاں بہت خوش نصیب لوگ ہوتے تھے جو وضو کر کے نماز پڑھیں, ورنہ اکثر حاجی جو ہیں وہ تیمم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا, وضو آپ کہاں سے کر لیں گے. ایک ڈبا 5 ریال کا اس زمانے میں خریدنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی تھی, 5 ریال ہی نہیں ہوتے تھے کسی کے پاس. 5 ریال کہاں سے لے آئے گا کہ ایک ڈبا پانی کا خریدے گا. خریدے گا تو پھر پیے گا یا وضو کرے گا. یہ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے اس حکومت کو توفیق دی کہ اتنا بڑا انتظام ہوتا ہے کہ حاجی حج کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں اور پانی ضائع کرتے ہیں. حج ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کی رحمت ہے پانی پھر بھی ختم نہیں ہوتا. تو یہ بار یہ نعمتیں ہیں, ان کی قدر ان لوگوں کو ہوتی ہے جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے کہ جب پانی پینے کا نہیں ہوتا تھا اور گرم پانی ڈبے میں رکھ کے خیمے میں رکھ کے اسی گرم پانی کو پیا جاتا تھا. برف کہاں سے ملے ہوئے, سارے پورے مکے میں ایک ہی تو مسنع سلج تھا, ایک ہی یعنی فیکٹری تھی, آئس فیکٹری تھی برف بنانے والی, تو حاجیوں کو کہاں سے پورا کر لے گی. وہ تو نایاب بات ہوتی تھی کہ برف کسی کو مل جائے, لیکن یہ یقین کریں کہ بہرحال حج اس وقت ہوتا تھا. آج کل تو خیر پکنے کی ہے ماشاء اللہ, اور پھر مکے والوں کا حج جو ہے وہ سبحان اللہ ویسے بھی ماشاء اللہ 9 تاریخ کو عشاء کے بعد بڑا آرام سے غسل کر کے میک اپ سنگار کر کے خوشبوئیں پرفیوم چھڑک وڑک کے کار میں بیٹھ کے رات کو وہاں چلے جاتے ہیں, کھانا لے جاتے ہیں, کھلے میدان میں بیٹھ کے کھانا کھایا, وہاں سے چل پڑے مزدلفہ میں آ گئے, تھوڑی سی دیر مزدلفہ میں بیٹھے, وہاں سے نکلے سیدھا منا میں آ گئے, فجر کی نماز سے پہلے کنکریاں مار کے مکے میں آ گئے. لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ طواف زیارت صفا کر کے فارغ ہو کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. ان کا حج تو اللہ کی رحمت سے 4 گھنٹے میں 6 گھنٹے میں ہو جاتا. تو یہ تو بہرحال اب تو ایک حج ہے, یعنی آدمی نے سر سے اتارنا ہوتا ہے کہ بھی میں نے ایک سر سے ایک بوجھ ہے اتار دو. نماز ہے بس چلو یار پڑھو ٹھیک ہے جلدی کرو. امام اگر تھوڑی سی بھی لمبی قرات کر لے تو مقتدی کہتے ہیں یار پتہ نہیں آج امام صاحب کو کچھ شوق ہو گیا ہے ہمیں قرآن سنانے کا. ہم نے کئی دفعہ سنا ہوا ہے ان کا قرآن ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے گھر میں جا کے پڑھا کریں, ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہیں. یعنی ہمارے حالات تو یہ ہو گئے. وہ ایک دور ہوتا تھا حج جس کو حج کہتے تھے. اور اب تھوڑا سا یہ سوچ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کیا عالم ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الترویہ کو منیٰ تشریف لے گئے اور صحابہ نے عرض کیا کہ حل نجی اللہ عریشن یا رسول اللہ, کیا ہم آپ کے لیے لکڑیاں کھڑی کر کے چھپر وغیرہ بنا لیں تاکہ آپ اس کے سائے میں آرام سے بیٹھیں گے. آپ نے فرمایا منا منا خمن سبق, کہ یہاں کسی کو گھر بنانے کی اجازت نہیں, یہاں کسی کو کسی قسم کے چھپر بنانے کی اجازت نہیں. یہاں تو جو آدمی پہلے پہنچ جائے بس منا اسی کا ہے, اس میں کسی کا حق نہیں ہے کہ اس کی حالت کو بدلنے کی کوشش کرے. اور آج جو مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا جی جدید ترقی کا دور ہے, امام بھی پختے ہوں, بلکہ اب تو ماشاء اللہ بعض لوگ جو ہیں یعنی ہم نے خود دیکھا ہے کہ صرف منا عرفات کے 5 دن جو ہے نا اس کا خرچہ ہوتا ہے 27,000 ریال, تاکہ وہ ان کو اسی طرح 5-star ہوٹل کی سہولیات دیتے ہیں. اور کنکریاں جو ہیں ماشاء اللہ وہ دھو کر باقاعدہ مخملی تھیلیاں بنی ہوتی ہیں ان میں باندھی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ شیطان کو بڑے مہذب انداز میں مارا جائے, تاکہ وہ بھی ناراض نہ ہو, بڑے ریشمی رومال ہوں اور ایسی چیزیں. کوئی حج تو نہیں ہے نا جی, یہ تو اصل وجہ یہ ہے. ورنہ یاد رکھیں کہ خصائص سے منا میں لکھا ہے علماء نے, یہ منا کے خصوصیات میں ہے کہ اگر حضور نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے لوگ بھی منا میں آئیں گے منا کو اللہ اتنی وسعت دے دیا کریں گے کہ سب اس میں خود بخود سما جائیں گے. علماء نے لکھا ہے کہ منا کے اندر یہ خصوصیت ہے. خصائص منا میں ہیں کہ جیسے والدہ کی رحم کے اندر بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس کے لیے اسی طرح رحم پھیل جاتا ہے, اسی طرح اللہ منا کو وسعت عطا فرما دیں گے, لیکن اگر ہم اس کو نہ چھیڑیں. جب ہم نے چھیڑ دیا تو وہ برکتیں خود بخود ختم ہو گئیں. اچھا اسی طرح منا کی خصوصیت میں علماء نے لکھا ہے, یہ بھی خصائص ہیں کہ جو کنکریاں تم رمی جمرات پہ مارتے ہو اگر ان کو تم اٹھاؤ نہیں تو جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں وہ خود بخود اٹھ جاتی ہیں, اور جو وہاں پڑی ہوتی ہیں وہ مردود ہوتی ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ وہاں سے لے کر کوئی کنکری نہ ماری جائے, چونکہ وہ تو مردود ہے, وہ تو مقبول ہی نہیں ہوئی, وہ تو مرجوم کنکری ہے. اچھا اسی طرح منا کی خصوصیت میں یہ ہے کہ اتنے گوشت کے باوجود تمہیں چیل نہیں نظر آئے گی, ورنہ آپ دیکھ لیں اپنے ملک میں ایک سیر گوشت لے کر آپ تھوڑا سا نکل جائیں دیکھیں کتنی چیلیں آ جاتی ہیں، لیکن منا میں لاکھوں قربانیوں کے بعد کبھی آپ کو چیل نظر نہیں آئے، یہ بھی خصوصیت ہے منا میں. اور اسی طرح علماء نے منا کی خصوصیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے کھانے میں کبھی مکھی نہیں پڑے، اور اسی طرح منا کی خصائص میں یہ بھی لکھا ہے کہ منا میں مچھر نہیں ہوگا. ابھی پچھلے تو گزر گئے اس سال، اگر اللہ حج نصیب کرے تو تجربہ کر لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ کیا علماء نے جو لکھا ہے یہ حقائق ہیں یا واقعات ہیں یا افسانے، ان میں حقیقت ہیں یا افسانے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم منا سے پھر آپ نے 9 تاریخ کو عرفات کے لیے ارادہ فرمایا، تو اب ساری دنیا حیران کھڑی دیکھ رہی تھی کہ آج حضور دیکھیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ مکے والے جو تھے قریش انہوں نے عرفات جانا چھوڑ دیا تھا، وہ جب حج پہ جاتے تھے تو صرف مزدلفہ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے. وہ کہتے تھے مزدلفہ حرم میں ہے اور ہم اہل حرم، ہم حرم سے کیوں نکلیں، عرفات تو حرم کے باہر ہیں، لہذا باقی دنیا تو بابا جائے، وہ تو ہیں باہر کے لوگ، وہ جائیں باہر، ہم تو حرم کے لوگ ہیں، ہمارا تو حج ہوگا ہی حرم، لہذا ہم تو حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. وہ سیدھے مزدلفہ تک چلے جاتے تھے اور مزدلفہ سے باہر نہیں نکلتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھا عرفات تشریف لے گئے، وادی نمیرہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر جب دوپہر کا وقت قریب آ گیا، زوال کا وقت قریب آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد آپ اپنی اونٹنی مبارک پہ سوار ہوئے، اور جبل رحمت جو مین عرفات کے اندر پہاڑ ہے اس کے دامن میں جو سیاہ سیاہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، یہاں حضور نے قیام فرمایا اور وقوف فرمایا. حضور اس پہاڑ کے اوپر نہیں چڑھے، جبل رحمت پر چڑھنا جو ہے یہ بدعات میں ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور اس کے دامن میں جہاں سیاہ پتھر پڑے ہیں یہیں اپنی اونٹنی پہ تشریف فرما ہو. اور عرفات کے دن کا روزہ جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی کوئی عرفات کے دن کا روزہ رکھے تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، کبائر تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اتنی بڑی فضیلت ہے. تو بی بی ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں اس انتظار میں تھی کہ پتہ نہیں آج حضور کو روزہ ہے یا نہیں، تو بی بی صاحبہ نے ایک پیالے میں دودھ بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور حضور اونٹنی پہ سوار تھے، تو اس وقت کی بیویاں جو ہیں ان کو بھی دین سیکھنے کا، سکھانے کا، اور مسئلہ پوچھنے کے آداب کا بھی پتہ تھا کہ اب حضور سے پوچھیں جی آپ کو روزہ ہے کہ نہیں، حالانکہ بیوی ہے پوچھ سکتی ہے لیکن ادب کے خلاف ہے کہ کیسے میں سوال کروں. آپ کے لیے دودھ کا پیالہ بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، اور دودھ کیوں بھیجا کہ حضور دودھ کبھی رد نہیں فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو دودھ پیش کرے یا کوئی بندہ آپ کو اپنا خوشبو پیش کرے تو یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کو رد نہ کریں. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کبھی مثلاً ایک آدمی بیچارہ دودھ نہیں پیتا یا اس کو دودھ منع ہے تو تھوڑا سا لے لیں، گھونڈ لے لیں، لیکن رد نہ کرے تاکہ سنت ادا ہو جائے، اور اس کے بعد رکھ دے کہ حضرت میں نے قبول کر لیا لیکن میں معذور ہوں. اچھا اسی طرح مثلاً خوشبو ہے، بعض لوگوں کو بعض خوشبوئیں جو ہیں وہ الرجی کر دیتی ہیں، تو وہ تھوڑی سی لینے کے بعد معذور عذر کر سکتا ہے لیکن رد نہیں کر سکتا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خلاف نہ ہو جائے. تو حضور نے جب لے لیا اور نوش فرما لیا تو سارے صحابہ کو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ حضور روزے کے ساتھ نہیں، اگر حضور کو روزہ ہوتا تو کبھی نوش نہ فرما. تو اس سے محدثین نے اور فقہا نے مسئلہ نکالا کہ عرفات کا روزہ بڑا افضل ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حج نہ کرنا ہو، لیکن جو حاجی اس سال حج پہ جا رہا ہو اس کے لیے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا. اور جو لوگ حج پہ نہیں جا رہے، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، اپنے ملک میں ہیں، تو وہ اس دن روزہ رکھ لے تاکہ کوئی فضیلت تو ان کو بھی حاصل ہو جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم حجت الوداع میں وہ خطبہ عظیم جسے خطبۃ الوداع کے نام سے محدثین نے لکھا ہے، اور یہ وہ خطبہ ہے جو ایسا عظیم جامع مانے کامل مکمل خطبہ کائنات کی کسی کتاب میں اور کسی بڑے سے بڑے خطیب بلیغ ادیب سے آپ کو نہیں مل سکتا. اور یہ خطبہ اتنا بڑا ہے کہ اس پر محدثین نے شرحیں لکھی ہیں، کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ صرف خطبہ حجت الوداع. تو اس کے لیے تو مستقل اگر 1 مہینہ بھی آدمی درس دے تو نہیں پورا کر سکتا. بہرحال اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج پوری دنیا میں یعنی جو انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار ہیں, اقوام متحدہ ہے اور سلامتی کونسل ہے اور فلان ہے اور فلان ہے, ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے قوانین سارے کے سارے حجت الوداع کے خطبے سے لیے گئے. اصل ان کا منشور جو ہے وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے صحابہ سے سوال کیا, آپ نے فرمایا ایو یوم ہذا, یہ کون سا دن ہے؟ اب دیکھیں سب صحابہ کو پتا ہے کہ جمعہ کا دن ہے, لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ چپ. اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی عالم آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ خاموش رہیں, کیونکہ اس کے پوچھنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی سمجھانا ہوتا ہے, کوئی ہدایت دینی ہوتی ہے, اس لیے آداب میں ہے. فرمایا ایو یوم ہذا, کون سا دن ہے؟ صحابہ خاموش. حضور نے فرمایا ایو بلد ہذا, یہ کون سا ملک ہے؟ ایو شہر ہذا, یہ مہینہ کون سا ہے؟ چپ. انہوں نے کہا اللہ اور رسول اللہ. حضور نے فرمایا تو سن لو کہ یہ شہر جو ہے شہر الحرام, اور یہ بلد جو ہے بلد اللہ الحرام, یہ شہر بھی حرمت والا, یہ بلد بھی حرمت والا, یہ دن بھی حرمت والا. تو اس حرمت کے تابع میں تمہیں ایک سب سے اہم بات بتاتا ہوں. فرمایا ان اموالکم و دماؤکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ہذا فی بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا. اور میں کیا ہے میرے صحابہ سن لو کہ جیسے اس بلد کی حرمت ہے, اس مہینے کی حرمت ہے, اس دن کی حرمت ہے, ان سب سے بڑی خون مسلم کی حرمت ہے. مسلمان کا خون حرام, خبردار. مسلمان کے خون کو اللہ نے اتنی عظمت دی ہے کہ یہ بلد اللہ الحرام کی بڑی حرمت ہے, اس شہر الحرام کی بڑی حرمت ہے, اس دن کی بڑی حرمت ہے, لیکن مسلمان کی عزت, مسلمان کا نفس, مسلمان کا مال تم سب پہ ایسے حرام ہے جیسے یہ بلد اللہ اللہ کا شہر حرام ہے, اللہ کا مہینہ حرمت والا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت دم مسلم پر بیان فرمایا. اور ایک روایت میں ہے حضور نے فرمایا کہ خون مسلم جو ہے وہ تو اللہ کے کعبے سے بھی افضل ہے. اب اسی سے آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ مسلمانوں پر اور اسلام پہ کہتے ہیں دہشت گرد, خدا کے لیے وہ اپنے مذہب میں کوئی ایک قول بھی ایسا دکھا سکتے ہیں؟ وہ اپنے مذاہب میں ایک ایک دلیل بھی کوئی ایسی دکھلا سکتے ہیں کہ وہ اسلام جو ایک خون مسلم کو اللہ کے کعبے سے بھی افضل کر رہا ہو, بلد اللہ الحرام سے بھی افضل قرار دے رہا ہو, تو وہ کیسے دہشت گرد ہو سکتا ہے یا کسی کا خون بہا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد حضور نے دوسرا اعلان فرمایا, آپ نے فرمایا لوگوں سن لو کہ ربا حرام, آج کے بعد سود حرام, ربا کی ساری قسمیں حرام. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا رب الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہذا و اول انا ازو ربا عباس. حضور نے فرمایا کہ آج جتنی سود کی ربا کی قسمیں ہیں جاہلیت میں, ان سب کو میں اپنے پاؤں کے ساتھ کچل رہا ہوں. اور سب سے پہلے سن لو کہ میرے چاچا عباس کا جس نے سود دینا ہے ختم, سب سے پہلے میں عباس کے سود کو ختم کرتا ہوں. چونکہ حضرت عباس لوگوں کو قرض دیتے تھے سود پہ, اور بڑے لوگوں سے انہوں نے سود لینا تھا, آپ نے فرمایا ختم, سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. اس لیے کہ ربا کی جتنی قسمیں ہیں یاد رکھیں, یہ آج کل جو ایک لوگوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے, یہ سروس چارجز ہیں, یہ بینکنگ کا سود ہے, وہ ساہوکاروں کا سود تھا, یہ فلان ہے, یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ حضور نے فرمایا تھا نا کتا حرام ہے, وہ اس دور کا کتا, ہمارا کتا تو بڑا پالتو ہے, بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, شیمپو کرتے ہیں ہم اس کو کار پہ ساتھ بھی لاتے ہیں, رات کو بیوی کو ساتھ نہ سنائیں لیکن کتے کو ضرور ساتھ سلاتے ہیں, یہ تو بڑا پیارا ہے, یہ کیسے وہ اس دور کا کتا بڑا خراب ہوگا, وہ حرام ہے. یہ تو وہی بات ہو, سود سود ہے, چاہے درد درد ہے, درد کو جس طرح بھی الٹو درد ہے. اور سود کا تھوڑا سا گناہ سن لیں کہ سود کی ادنا سے ادنا جو قسم ہے نا, اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی انسان اپنی ماں کے ساتھ 70 بار زنا کرے, اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کہاں جا رہی ہے مسلم قوم، جن کا 24 گھنٹے بینکوں کے ساتھ معاملہ ہے، کیسے ترقی ہو؟ اللہ کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں، فتح کیسے ہو جائے؟ اللہ نے فرمایا جو قومیں سود کھاتی ہیں، فاذنوا بحرب من اللہ ورسوله، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہی ہیں. تو جب ہم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے فتح ہو سکتی ہے بھائی؟ ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ ہم کیسے جنگیں کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کافروں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود اللہ سے لڑ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود ختم کیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو خونی بدلے ہیں، جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا نا کہ آپ نے اگر بندہ مارا ہے تو آپ کے 10 مار دیتے، اچھا جو آپ کے قبیلے کا مل جاتا اس کو بھی مار دیتے. حضور نے فرمایا خبردار، آج کے بعد کوئی کسی خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، سارے بدلے ختم. اور اول ما ازو عامر ابن ربیعہ، آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے عامر ابن ربیعہ جو عبد المطلب کی اولاد سے ہیں، اس کے خون کا بدلہ لینا تھا لوگوں نے، ہماری قوم نے کبھی لینے میں، اس کو ختم کرتا ہوں، کوئی بدلہ نہیں ہوگا، ختم. آپ نے فرمایا سن لو کہ اگر کوئی قتل عمد کرے گا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. آپ نے فرمایا اگر کوئی کسی کو جان کے ارادے سے، نیت سے، آلہ قتل سے قتل کرے، وہ قتل کیا جائے. اور اگر شبہ عمد ہو یا خطا ہو، قتل ایک خطا ہوتا ہے، جیسے کوئی گاڑی کے نیچے مر گیا، تو مارنا تو نہیں چاہتا تھا نا آدمی، خطا مر گیا، آپ شکار کھیل رہے تھے بجائے خرگوش کے کسی بندے کو اتفاق سے گولی لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے. ایک ہوتا ہے شبہ عمد، کیا مانا کہ آپ نے واقعی لکڑی ماری اس کو، آپ نے اس کو تھپڑ مارا وہ مر گیا، اب مارا تو ہے نا آپ نے، لیکن عام طور پہ تھپڑ سے بندے مرا نہیں کرتے، عام طور پہ لکڑی سے بندے نہیں مارا کرتے، اس کو کہتے ہیں شبہ آمد. اس میں حضور نے فرمایا کہ 100 اونٹ دیت ہوگی، 100 اونٹ کی ہر سال قیمت ہوگی، جیسے قیمت بڑھ جائے دیت بڑھ گئی، قیمت کم ہو گئی تو پھر اس کی دیت بھی کم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرما دیا، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ خبردار جو اللہ نے میراث میں حصے مقرر کر دیے ہیں، لڑکے کا، لڑکی کا، ماں کا، باپ کا، بہن کا، بیوی کا، شوہر کا، خبردار ان فرائض میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور حضور نے فرمایا اگر تو یہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو ثلث سے زیادہ وصیت نہ کرے. کیا مانا؟ اگر کوئی بندہ اب شوق ہو گیا کہ اللہ نے مجھے جائیداد دی ہے، میں مدرسے کو دیتا ہوں، میں مسجد کو دیتا ہوں، میں ٹرسٹ بناتا ہوں، میں کوئی اللہ کے راستے میں کوئی کالج کھولتا ہوں، کوئی سکول کھولتا ہوں، اس میں لگاتا ہوں، تو آپ کو حق ہے کہ 1/3 سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے جائیداد کے تیسرے حصے میں تو وصیت کا حق ہے، باقی جو ہے وہ آپ کی اولاد کا ہے، ورثہ کا ہے. اور یہ نہیں کہ آپ سارا مالی وصیت کر دیں، جی میں بڑی نیکی کما رہا ہوں، یہ نیکی نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا.